والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود عليك محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
پروردگاران کا انتہائی شکر ہے کہ احسان خداوند متعال نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی، اہل بیت عطا علیہم السلام کی ذکر کی، بارش عزا پر بیٹھنے کی. انسان کو اپنی زندگی کے ملنے والے موقعوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو اس کو فرصت ملی ہے وہ فرصت کتنی ملی ہے. اور سید الشہداء کا فرمان ہے، مولانا امیر المومنین سے منصوبہ اللہ کے نبی نے بھی شاید ارشاد فرمایا، میں الفرصت تمر و مر صحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے گزر جاتی ہے. تو انسان دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی موقع آئے گا آئے گا، لیکن جب وہ موقع آتا ہے پھر ٹائم بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. جس کو انسان فائدے میں لیا ہے تو لیا ہے، نہیں لیا تو ختم ہو گیا معاملہ. انسان کی جو ایکٹیو لائف ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، ایکچولی جو ایکٹیو لائف ہوتی ہے، باقی کچھ وہ گزر جاتی ہے جو تیاری میں ہوتی ہے، اور کچھ وہ گزر جاتی ہے جو افسوس میں ہوتی ہے. تو جو صحیح زندگی ہوتی ہے وہ چند سال سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ جس تیزی سے گزرتی ہے اس کا امام نے فرمایا فرصت تمر و مر صحاب. تو اس خاطر ہوشیار انسان کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ بھائی وہ اپنے موقع سے فائدہ اٹھائے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر مجلس میں موقع ملے کہ میں مجلس پڑھ لوں یا حاضر ہو جاؤں، یہ موقع کا ایک صحیح استفادہ ہو گیا. اس خاطر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں شکر بجا لاؤں کہ اللہ نے یہ موقع نصیب کر دیا ہے. سید الشہداء کی عظمت پر، ان کے خاندان کی عظمت پر، اور انشاءاللہ ان کے وارث کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کیونکہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت عطا علیہ السلام کی محبت کو اس طرح قرار دیا ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود جو ان کے ساتھ حکمرانوں نے کیے ہیں، حاکموں نے کیے ہیں، اس کے باوجود ان کی محبت دلوں میں باقی رہ گئی. یہ خود معجزے سے کم نہیں ہے، بلکہ قطعاً ایک معجزہ ہے. ایک عراقی رائٹر تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی اور جس میں حاکموں کا اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے ساتھ جو بیہیویئر تھا اس کو لسٹ کیا تھا کہ کس حاکم نے، اور ظاہر حکام سے مراد وہی تھی کہ جو سلسلہ خلافت میں آ رہے تھے، کہ کس حاکم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے. ظاہر ہے کہ وہ ایک عجیب تاریخ ہے کہ کس نے کیا ظلم ڈھائے، اور اتنے ظلم ڈھانے کے بعد اور اتنی انحرافات کے بعد، اتنی تحریفوں کے بعد جو روایتوں کے اندر ہوئیں، واقعات کے اندر ہوئیں، چھپایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، یہ ذرا مشکل لگتا تھا کہ یہ محبتیں باقی رہیں گی. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کو آخر میں جائے کہنا پڑتا ہے عظمت اہل بیت عطا علیہ السلام. وہ جو اس پوری تاریخ میں کمزور ترین واقعہ، یعنی ایسا واقعہ جس میں اہل بیت عطا علیہ السلام ظاہری طور پر اپنی کمزور ترین پوزیشن پہ تھے، اور اس موقع پر ایک ایسی حالت میں جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ترین حالت تھی، یعنی دربار یزید میں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا. درود بھیجے گا محمد
اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
کبھی اگر انسان کوئی چیزیں سوچتا ہے کہ بھئی یہ انالیسس کے ذریعے سے پریڈکشن کی جا سکتی ہیں، تو کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جس موقع پر وہ انالیٹیکل پریڈکشن پوسیبل ہی نہیں ہے. یعنی دربار یزید ہے، اہل بیت علیہ السلام اسیر ہیں، اور بی بی وہاں تشریف فرما ہے، اور کس عالم میں وہ خدا جانتا. اور اس موقع پر وہ چیلنج کر کے کہہ رہی ہیں کہ یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا. اب یہ انالیسس کے اوپر بیس کر کے پریڈکشن نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یعنی اگر یعنی انسان اس جملے کو روک لیتا ہے کبھی کہ اگر وہی کوئی چیز ہوتی اللہ کے نبی کے علاوہ تو یہاں ہوتی پھر، یہ وہی سے کم نہیں تھا کہ اس عالم میں بی بی کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے کہ تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، اور تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، میں جو لان تیرے پیشانی پہ لکھ دی گئی ہے تیرے ماتھے پر، وہ تو مٹا نہیں پائے گا. دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو تاریخ بنانے والی. اس عالم میں یہ جملہ کہنا، ایک تو وہ جرات کا پہاڑ جو یہ جملہ کہلوا دے اس دربار میں کھڑے ہو کر، وہ جرات، اور اس جرات کے بعد وہ دو دعوے کہ جن کا تاریخ میں کوئی میٹیریل پروف اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، یہ ہوگا کیسے. اور بی بی نے ارشاد فرمایا، ان کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آلِ
محمد.
اب یہ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کا میں نے عرض کیا کہ کوئی میٹیریل انالیسس اس کا نہیں کیا جا سکے گا، سوائے کہ خواجہ خدا کی طرف سے کوئی مدد، کوئی نصرت حاصل ہوئی جس پہ بی بی نے یہ ارشاد فرما دیا. اگر اس کے علاوہ بات کی جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو ان کی حیات طیبہ کو دیکھ رہے تھے، اور وہ کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر ان کی زندگی، ان کی سیرت، سنت، ان کا نام باقی رہے گا، اس کے کیا ثبوت ہو سکتے تھے؟ دوسرے لفظوں میں اہل بیت علیہ السلام کی وہ کون سی چیزیں تھیں جو ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچا رہی تھی، وہ کیا تھا؟ تو اور تیسرے لفظوں میں میں اس کو معمولاً اپنے لیے عرض کرتا ہوں، یہ کہ اگر مجھے اہل بیت علیہ السلام کی سنت اور سیرت میں سے کچھ پوائنٹ نکال کر یہ کہنے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، تو وہ جو اہم ترین نکات ہیں وہ کون سے ہیں، اور اس کی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا، وہی ایک اور ہے. درود بھیجے گا محمد و آلِ
محمد.
بعض وقت کسی چیز کا ایک نعرہ ہوتا ہے، اور بعض وقت کسی چیز کے اس نعرے کے پیچھے فلسفی ہوتی ہے. لوگوں کی جو سہل طبیعت ہے وہ نعرے اڈاپٹ کر لیتی ہے، فلسفی اڈاپٹ نہیں کرتی. یہ لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے. مثلاً فرض کر لیجئے اسلام کا نعرہ تکبیر ہے، اور ہے نعروں میں سے ایک نعرہ ہے تکبیر. تکبیر کا نعرہ اڈاپٹ کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، اور تکبیر کی فلسفی کو لینے والے کتنے ہوں گے؟ نعرے کو اڈاپٹ کرنا آسان ہے، وہ تو اختیار کر لیا جائے گا، وہ لگا بھی دیا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے فکر کو کتنے لوگ حاصل کریں گے، اور اس کے اوپر عمل کریں گے، کیا کروائیں گے، یہ مشکل کام ہے. اسی طرح معاملہ اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ایک اہل بیت علیہ السلام کا نعرہ اس کا ظاہر ہے، تو اس کو لینے والے لوگ آ جائیں گے کسی بھی وجہ سے، لیکن ایک اہل بیت علیہ السلام کی سنت اور سیرت کا ایک ایسنس ہے، وہ جو ایسنس ہے جو نعروں کے پیچھے ایکچولی، اس کا کیا ہوگا، اس کو کون ڈراپ کرے گا؟ اچھا اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نعرے لگانا بھی آسان نہیں تھا. ہاں بات صحیح، اہل بیت علیہ السلام کا نعرہ لگانا بھی آسان نہیں تھا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ناروں کے پیچھے مفادات آ جاتے ہیں. ایک مثال بجائے کتاب اس کو پیچیدہ کیا جائے. بنی عباس جب حکومت میں آئے بنی امیہ کے بعد 132 ہجرا میں, انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ اہل بیت کا تھا جس کے اوپر ساری تبلیغات کی انہوں نے, لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ موبلائز کیا, اور وہ سارا نعرہ اہل بیت تھا نبی السلام کا. ایک سادہ سا نعرہ لگایا جاتا تھا اس زمانے میں. بنی عباس بہت شارپ تھے کہ انہوں نے اس نعرے کو ایسا رکھا جس کے اندر یہ دونوں معنی نکالے جا سکے. تو انہوں نے کہا الرضا لآل محمد, الرضا لآل محمد یعنی جس پہ آل محمد راضی ہوں. تو انہوں نے کسی ایک شخص کے نام پر لوگوں کو موبلائز نہیں کیا. اور یہ ٹرکی اس لحاظ سے بھی تھا کہ یہ جو بنی عباس تھے ان کو بنی حسن کی حمایت حاصل تھی, سعید الشہدا کی نسل میں یعنی بنی فاطمہ جو اہل بیت علیہ السلام تھے, انہوں نے بنی عباس کی حمایت کبھی نہیں کی تھی. لیکن جو مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی نسل سے تھے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و علی
محمد.
ان لوگوں نے بنی عباس کی حمایت کی تھی. اچھا ان کو دھوکا کیا تھا؟ ان کو دھوکا یہ تھا کہ بنی عباس ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. اب بنی عباس اگر یہ کہتے کہ یہ قیام یہ تحریک بنی عباس کے لیے, غیر بنی حسن کے لیے کلیئر تھا کہ ان کے لیے نہیں ہے, پھر لوگوں کے لیے بھی کلیئر ہو جاتا کہ یہ اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے, یہ بنی عباس اپنے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک طرف سے بنی حسن کو دھوکا دینے کے لیے, دوسری طرف سے عوام کو دھوکا دینے کے لیے نعرہ لگایا الرضا لآل محمد, جس پر آل محمد راضی ہو. اور اس زمانے میں ابتدائی طور پہ کیا سمجھا جا رہا تھا؟ یہ کہ ظاہر ہے کہ آل محمد سے مطلب امام حسن مصطفیٰ سید الشہداء کی نسل ہے. لوگ اس کے اوپر جمع بھی ہوئے اور ان کے سپہ سالار بھی جمع ہو گئے, سارے کام ہو گئے. تو میرا عرض یہ تھی کہ نعرے لگانا بعض اوقات آسان ہے کیونکہ اس کے پیچھے اپنی مصلحت بھی آ جاتی ہے. لیکن جب ہم جاتے ہیں اس کے اوپر کہ ایسنس کیا ہے, تو مجھے لگا جیسے تین پوائنٹس ہیں, اس کو پانچ بھی کوئی کر سکتا ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو خاص خاص پوائنٹس نظر آئے مجھے, تین پوائنٹس نظر آئے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جسے کہتے ہیں روح معانی ہے, اسپرٹ اصل یہاں پہ آ گئی ہے. تو ان میں جو پہلی چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ تھا ان کا خدا نے متعال کے ساتھ ایک خاص کنیکشن. اب آپ اس کو عرف عام میں تخوہ کہنے, تھوڑا سا اور کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے معنویت کہہ دیجیے. اس کو اگر ٹیکنیکل ٹرم میں کوئی لا کر کہے تو مثلاً کہے ان کا عرفان, ان کی معرفت. لیکن بہرحال بات تقریباً ایک ہی ہے کہ خدا کے ساتھ ان کا ایک رابطہ تھا, اور وہ رابطہ کبھی عبادتوں میں ظاہر ہوتا تھا, کبھی ان کے مناجات میں ظاہر ہوتا تھا, ان کی پرسنل لائف میں ظاہر ہوتا تھا. لیکن بہرحال خدا کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا رابطہ تھا, اور وہ ان کی زندگی کا اہم ترین چیپٹر بن کے سامنے آتا تھا. تو مثال کے طور پر جو محاورے وہ استعمال کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر, انتہائی سخت حالات میں جو جملات ارشاد فرماتے تھے, میں بالکل واضح طور پر مسائل کا ظاہر ارادہ نہیں ہے, لیکن مثلا وہ جملے جو سعید الشہدا نے اپنے بیٹے کی جسد اطہر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے, وہ جملے جو سعید الشہدا نے مثلا علی اصغر کے موقع پہ ارشاد فرمائے, یا جب الوداع کہہ رہے تھے تب ارشاد فرمائے, یا ظاہر ہے کہ آخری وقت میں سعید الشہدا نے ارشاد فرمائے رضن بقضائے تسلیم النعم. یہ جتنی بھی زندگی کے ادوار ہیں, جو سخت ترین ادوار ہیں, جہاں پر عرف عام اگر عام انسانوں کو دیکھیں تو ان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان مواقع پر جو کچھ ظاہر کیا وہ خدا سے ایک رابطہ تھا, اور یہ ان کی لائف کا سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ خدا سے رابطہ. دوسری بات مجھے سمجھ میں آئی کہ ایک غیر معمولی علم کہ جو خدا متعال نے ان سے مخصوص رکھا ہوا تھا, وہ ان کی لائف کا ایسنس تھا. زیادہ مثال کے طور پر مولا پانچویں امام کی ایک روایت مشہور ہے, درود بھیجے گا محمد و
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
فرمائے شرقو ام غربو لن تجدو علما نافعا الا عندنا. فرمائے مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے. اور اب عقل مندی یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دعویٰ 1400 سال پہلے کی دیا تھا. نہیں, یہ دعویٰ ہمیشہ رہے گا کہ تم مشرق میں چلے جاؤ, شاید اس زمانے کے لیے مشرق زیادہ بہتر لفظ تھا کہ سارا علم جو تھا وہ ایسٹ ورڈ تھا, چائنا اور اس طرف تھا. اور بعد میں انہوں نے کہا یا مغرب میں چلے جاؤ, اور وہ شاید بعد کے ادوار کے لیے ہوگا کہ مثلا جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مغرب کی طرف علم ہے, تو فرمایا مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. یہ بھی ایک باریکی ہے کہ امام نے مفید کا ایک مفید کی ایک قید لگا دی کہ ظاہری علم تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مل جائے گا, لیکن اصلی علم جو فائدہ دے گا وہ یہیں سے ملے گا. باقی تم ٹھیک ہے, علم کے نام پہ بہت کچھ لے پاؤ گے. تو دوسرا پوائنٹ جو مجھے سامنے آیا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم تھا. بس پہلا ان کا خدا کے ساتھ ایک خاص کنیکشن تھا. اچھا, اس خاص کنیکشن میں معجزے بھی نظر آتے تھے لوگ. اب پھر وہی مسئلہ ہے, نعرے اڈاپٹ کرنا آسان ہے, لوگوں نے اس کنیکشن کو دیکھنے کی بجائے جو چیز دیکھی اور اختیار کی وہ معجزے تھے. معجزے تو یاد کر لیے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ معجزے کے پیچھے ثابت کیا ہو رہا ہے. معجزے ثابت, معجزہ بے نفس سے ہی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. معجزہ یہ ثابت کرتا ہے, جیسے کہ اس کے لفظ سے معلوم ہے, معجزے کا مطلب ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے, جو عقل کو بے بس کر دے. تو اگر معجزہ آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ عقل کو بے بس کرے اور یہ بتائے کہ اگر اس کے پیچھے خدا نہ ہوتا تو یہ نہیں کر سکتا تھا, یہ تم عقل سے نہیں کروا پاؤ گے. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی پھینکی اور اس کو اجدا بنایا اور وہ اجدا ایسا بنا کہ اس نے جادوگروں کے اجداؤں کو ختم کر دیا اور یہ معجزہ تھا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ وہ عمل ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی عقل سے چاہتے کہ یہ کر کے دکھاتے تم نہیں کر سکتے تھے, اور یہ تمہاری عقل کو عاجز کر کے ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف خدا ہے. ٹھیک, ہم لوگوں نے معجزہ لیا لیکن جو کنیکشن خدا کے ساتھ تھا وہ بدقسمتی سے اتنی توجہ نہیں دی اس کے اوپر. یا مثلا ایک اور ہم نے کام کیا وہ یہ کہ کچھ معاشروں میں بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان سے مخصوص تھا اور معاملہ ختم ہو گیا, ہمیں اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں ہے. تو ایک ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ, وہ مجھے لگتا ہے کی پوائنٹ تھا. ایک ان کا تقویٰ پہلے علم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی در سے نصیب ہو رہا تھا, اور تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ انسانوں کی بے لوس خدمت. ایسی کوئی خدمت جس کی کوئی مثال انسان کو نہیں مل پائے گی. ایک خدمت وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کا پیٹ بھر دیتے ہیں, ایک خدمت یہ ہوتی ہے کہ کسی جاننے والے کا پیٹ بھرتے ہیں, ایک خدمت ہوتی ہے کہ کسی انجانے کا پیٹ بھر دیتے ہیں, لیکن ایک خدمت وہ ہوتی ہے کہ ہم جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, ہم پھر بھی جان دے رہے ہیں. یہ اہل بیت نے کر کے دکھایا. یعنی معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ جب ان کے پاس پیسہ تھا تو وہ کسی کی مدد کریں گے اور جب پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے, معاملہ یہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی زندگی میں آنے والے ظلم سے لڑیں گے, اور جب حتیٰ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تب بھی وہ ظالم سے لڑنا بند نہیں کریں گے اور اس کے اوپر اپنی جانیں دیتے رہیں گے. تو یہ جو تین باتیں تھیں یہ ایسنس سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں سے ہم ایک ریزلٹ نکال سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
میرا خیال ہے جو رزلٹ مجھ جیسے کو نکالنا چاہیے, مثلا جو طالب علم ہے وہ یہ نکالنا چاہیے کہ میری زندگی میں ان تین پوائنٹ سے کون سا پوائنٹ کتنا ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو مثلا میں اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہوں اور الحمدللہ یہ میری آئیڈینٹیٹی بھی ہے, یہ میری شناخت بھی ہے. ایک دفعہ کوئی کنیکشن رکھتا ہے اپنے اندر لیکن وہ اس کی آئیڈینٹیٹی نہیں ہوتی, تو نہ وہ بدنامی کا سبب بنتا ہے نہ خوش نامی کا سبب بنتا ہے, نیک نامی کا سبب. لیکن اگر کسی کی شناخت بھی وہی ہو جائے, اب یہ جو کچھ کرے گا جس سے منسوب ہے اس کی نیک نامی یا بدنامی کا سبب بنے گا. یہ ہوگا اگر میں کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں اور لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کہاں کا گریجویٹ ہوں. میری علمی قابلیت اس یونیورسٹی سے کوئی نہ فائدہ پہنچائے گی نہ نقصان پہنچائے گی. لیکن اگر کہیں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ گریجویٹ اس یونیورسٹی کا ہے, اب اگر میں نے کوئی غلط کام ایسا کر ڈالا تو جو اچھا کروں گا تو اس کا بھی کریڈٹ وہاں جائے گا, جو برا کروں گا اس کا اثر بھی وہاں جائے گا. ہم لوگوں کی آئیڈینٹی اہل بیت تھا علیہ السلام کے ساتھ بن گئی ہے. اب جو ہم اچھا برا کریں گے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. اور انہوں نے بھی ارشاد فرمایا تھا کون لنا زینن ولا تکون لنا شینا, تم لوگ ہمارے لیے خوبصورتی کا سبب بننا, ہمارے لیے بدنامی کا سبب مت بننا. اس کا مطلب ہے وہ بھی جان بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہاری ذریعے سے ہمیں پہچان رہے ہوں گے, تو اس وقت تم لوگ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر دینا کہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب بن جاؤ. محترم, اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ٹائم آتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری لے آتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان کی لائف کا ایسنس تھا, مثال کے طور پر ان کا خدا سے رابطہ, ان کا ایک علم اور ان کی انسانیت کی خدمت, اس میں سے ہمیں کیا نصیب ہوا. یہ تو چلیں یہ کوئی سمجھے یا کیسے سمجھے, اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مشکل ہے, اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مشکل ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے لیے اللہ سے رابطہ, علم اور انسانیت کی خدمت کو اپنا جسے کہتے ہیں پرچم بنا دیا, نعرہ بنا دیا. اچھا, ان کے مقابلے میں کون تھا؟ ان کے مقابلے میں بنی امیہ تھے, بنی عباس تھے. ان کا بھی کوئی علم تھا, ان کی بھی کوئی نشانی تھی؟ ہاں تھی. ان کی کیا نشانی تھی؟ ان کی ایک نشانی تھی طاقت, ان کی ایک نشانی تھی دولت, اور ان کی تیسری جو ان کا خاص تھا وہ نفس پرستی, لذتوں کا پھیلاؤ. تو اگر مثال کے طور پر اہل بیت اطہار میں کوئی کہے کہ ہم پک کریں کون کون سی خاصیتیں سب سے زیادہ واضح ہیں, وہ اللہ سے رابطہ, علم اور خدمت. ان میں کیا بدبختی ہے؟ ان میں ہے کہ یہ دولت کے پیچھے ہیں, یہ طاقت کے پیچھے ہیں, یہ ہوا و ہوس کے پیچھے ہیں. صحیح, یہ کہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشانی بننے کے بعد بھی اہل بیت اطہار کی زندگی کے تین اہم پوائنٹ سے کیا دکھایا, اس کو تو میں کہہ رہا ہوں, ذرا سا روک لیتا ہوں. ہم یہ بتائیں کہ ہم جس پہ فخر کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے بھائی تمہارے اندر تمہارا تعارف کیا ہے, صحیح, تو ہم تعارف اپنا کس سے کروائیں گے؟ یعنی ہمیں اگر یہ کہنا ہو کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے لائف کی, تو کون سی اچیومنٹ پہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارا فخر؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے اپنی زندگی میں اچیومنٹ ہی ان چیزوں کو بنا لیا جو بنی امیہ کی تھی, تو پھر ہمیں آنکھوں کے سامنے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا پھر. یعنی یہ کہ میں علم لے کر آؤں, تخوہ لے کر آؤں, وہ خدمت ہے خلق لے کر آؤں, نہیں لے کے آ سکا, چلو ٹھیک نہیں لا سکا, خدا نہ کرے, اس پہ تو فخر نہ کرو جس پہ بنی امیہ فخر کر رہے تھے, اس کے تو پیچھے مت بھاگو جس کے پیچھے بنی امیہ بھاگ رہے تھے. پھر تم کس منہ سے شفاعت لینے جاؤ گے؟ پھر کس منہ سے کنیکشن دکھاؤ گے بھائی؟ تو جو کلچرل چیلنج ہے جس کو ہم نے کل تھوڑا سا کسی اور انداز میں عرض کیا, وہ بات ہی کچھ اور ہو گئی پھر, لیکن جو کلچرل چیلنج ہے وہ یہ چیلنج ہے, اور یہ ہمیشہ کا ہے, یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک زمانے میں ہوتا ہے ایک زمانے میں نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کریں جو ہمارے پاس دین کے اندر نشانیوں کے طور پہ آتا ہے, تو یہ بات بہت سامنے آ جاتی ہے کہ ہم ایک خاص مینٹیلٹی میں پھنس چکے ہیں. میں دو جسے کہتے ہیں کوٹس وہاں سے نکالتا ہوں جو اہل بیت تھا اور قرآن کریم نے کوٹس دیے ہوئے ہیں, اور ان کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ معاملہ کہاں پہنچ رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا بلکہ یقیناً کل پر یا میں دہنچل کرتا کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ زرپرست تھے، وہ سونے کے پجاری تھے، تو انہوں نے جب بتوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھائی ہمارے لیے ایسی بنا دو۔ اچھا، اس پورے ایونٹ کے اندر ایک جس کو ہم لوگ عربی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں گوسالہ، بچھڑا، اور عربی میں کیا اس کے لفظ استعمال ہوا ہے جو سامری نے بنایا تھا، بھائی جو سامری نے بنایا تھا جس سے کہا اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ بہرحال وہ میں ذہن سے نکل رہا ہے، ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو وہ سامری نے جب وہ بنایا اور جو شکل تھی وہ کیا تھی؟ شکل تھی، بھائی میں اگرچہ اتنا اونچا نہیں ہوں لیکن ابھی بھی اتنا اونچا ہوں کہ دیکھ لوں گا، ذرا کمنٹ سے گریز کریں، میں برداشت نہیں کر پاؤں بوڑھا ہو کے ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
عجل عربی میں عجل کا لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں، کہ سامری نے بنی اسرائیل کے جو فرعونیوں سے وہ سونا زیور لے کر آئے تھے ان کو پگھلا کر عجل بنایا، عجل یعنی وہی گوسالہ، بچھڑا، ایک شیپ تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جب سامری نے ایک مصنوعی خدا بنانا چاہا تو اس کو بچھڑے کی شکل میں کیوں بنایا؟ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن وہ اس کی کہانی یہ ہے کہ جب وہ مردہ کو زندہ کروانا تھا تو ایک گائے ذبح کروائی تھی، تو اس نے وہاں سے ایک کوڈ نکالا کہ اس یہاں پہ کوئی کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہاں سے وہ نکالا۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں، باطل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمیشہ باطل حق کی شباہت سے فائدہ اٹھا کر طاقت لیتا ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تھا کہ انہوں نے بچھڑا قربان کروایا تھا، تو اس نے کوڈ وہاں سے پکڑا کہ یہ بچھڑے کی طاقت لوگوں کے ذہن میں ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ڈالی اس نے؟ دوسری چیز اس نے ڈالا سونا، یہ بنایا سونے سے، اس کو یہ پتا تھا ان کے دلوں میں سونے کی محبت گھسی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں سونے کی محبت ہے، تو وہاں سے بچھڑا لے کے آتا ہے، یہاں سے سونا لے کر آتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ تھا کہ بھائی اس میں سے وہ جو آواز آ رہی تھی وہ کیا تھی؟ تو مثلا مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں کہ اس نے اس کے اندر کچھ ٹنلنگ ایسی کر دی تھی کہ آواز جائے گی تو یہ نکالے گا، ایک آواز نکالے گا، اور مثلا ایک روایت ہمارے پاس ایسی بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا ڈرامہ کیسے کیا ہے جادو، تو وہ کہنے لگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے فرعون کو پانی کی طرف دھکیلنے کے لیے، اس کو لے جانے کے لیے، تو جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے جا رہے تھے وہاں زمین میں کچھ حرکت مجھے نظر آئی تھی، تو میں نے وہاں سے وہ زمین اٹھا لی تھی کہ یہ زمین کچھ نہ کچھ تاثیر دے رہی ہے، اور اس کو اس گوسالے کے اندر ڈال دیا تھا۔ پھر وہی باطل نے حق کی طاقت کو استعمال کیا، بار کچھ بھی تھا اس نے یہ استعمال کر کے وہ گوسالہ بنا دیا۔ اچھا، اب یہ ایک کوڈ ہے ایجل جس کے اوپر ایک قوم غیر خدا کی بندگی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اچھا، میں نے کل اس دن بھی عرض کیا تھا کہ بھئی یہ 3000 سال پرانا واقعہ اگر ریپیٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا تو یہ قرآن میں آنا ہی نہیں تھا، اور قرآن کریم میں ہر وہ واقعہ جو ایک سنگل واقعہ لگتا ہے وہ سنگل نہیں ہوتا، وہ کوڈ ہوتا ہے، پورا قانون ہوتا ہے، صحیح۔ اچھا، اب اس کی ایک نشان، اس کی کیا تفسیر کیا ہے، کیسے ہم کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس روایت میں ایک تشریح استعمال ہوئی بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایجل وہ بچڑا تھا، میری قوم کا ایجل پیسہ ہے، میری قوم کا ایجل جس کے پیچھے لوگ غیر خدا کی بندگی میں مبتلا ہو جائیں گے وہ درہم و دینار ہے، اللہ کے نبی نے یہ استعمال کیا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ مثلا جس دن ہم کسی بچھڑے کے سامنے سر جھکائیں گے وہ دن ہے جب ہم غیر خدا کی بندگی میں مبتلا ہوں گے، نہیں، انہوں نے فرمایا جس دن تم درہم و دینار کے سامنے سر جھکاؤ گے تم اسی طرح غیر خدا کی بندگی میں مبتلا ہو چکے ہوگی جس طرح بنی اسرائیل بچھڑے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے تھے، اور تعجب یہ ہے، یعنی اسے کہتے ہیں ایک اور ظریف نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا حماقت کرتے ہو، کب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا کہ یہ خدا ہے جو تم اس کے سامنے سر جھکا لو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ گئے تھے خدا کا پیغام لانے کے لیے، اگر ہم ان کے آنے تک اس کی بندگی کر لیں تو کیا فرق پڑا، صحیح، جب تک وہ نہیں آئے ٹھیک ہے یہ چلاتے، صحیح، اس میں کیا کوڈ ہے، اس میں کوڈ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، جب تک نہیں آئے یہ پیسہ چلتا ہے، اس وقت تک اس کے پیچھے جانا پڑے گا، یہ وہی کوڈز ہیں سارے، یہ قرآن کریم اگر ایک ہسٹری کی کتاب ہوتی نا تو ایک ایسا واقعہ بیان کر دیتی جس نے ریپیٹ نہیں ہونا، لیکن یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس واقعے نے ریپیٹ نہ ہونا ہو اور قرآن وہ واقعہ لے کر آئے، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ تمام چیزیں سمپل کوڈس ہیں جو ہمیں اس طرف بھیج رہی ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہوگا ایسے ہوگا۔ اچھا اب یہاں پہ کوڈس میں کنیکشن بھی آتے ہیں، مثلا آپ کے پاس ایک ایج لا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچھڑا تھا، نبی کے زمانے میں پیسہ ہے، اب ہمارے پاس ایک اور کوڈ ہے، اب یہ پیچھے سے نکالا تھا آپ آگے سے دیکھیے گا، آگے کا ہمارے پاس ایک کوڈ ہے دجال، صحیح، یہ دجال کیا بلا ہے، صحیح، اب اس میں آپ کا وقت نہ لگاؤں، صرف سادہ سی بات ہے، ہمارے پاس روایت موجود ہے ہر قوم میں دجال تھا، صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں بھی دجال تھا، تھا روایت کے مطابق، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دجال کون سا تھا، اور یہ جو ہمارے یہاں دجال ہے یہ کون سا ہے، اب ہمارے پاس جو دجال آنے والا ہے اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اہل بیت نے فرما دیا کہ ہر قوم میں دجال ہوتا ہے، جب ہمارے وارث تشریف لائیں گے اس زمانے کا دجال تمام زمانوں کے دجال سے سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا، لیکن دجال ہمیشہ ہوتا ہے، تو یہ دجالیت ہے کیا، اب اس کو اگر ہم دجالیت کہہ دیں، یہ دجالیت در حقیقت وہی غیر خدا کی کوئی ایسی شکل ہے جس کے پیچھے انسان خدا کی جیسا احترام دینے لگتے ہیں، تو اس کو پھر جب ڈیکوڈ کرتے ہیں تو مثلا علماء کہتے ہیں یہ مادہ پرستی ہے، یہ مادہ پرستی کہ یہ وہ بلا ہے جو کبھی بچھڑے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، نبی خدا کے زمانے میں درہم و دینار کی صورت میں ظاہر ہو گئی، اب آج کے زمانے میں پتہ نہیں ڈالر اور پاؤنڈ میں ظاہر ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں کس میں ظاہر ہو رہی ہوگی، تو یہ بلا وہی بلا ہے، اب یہ تھا کہ بات یہاں سے تھی کہ اہل بیت اطہار کی میراث وہ تین چیزیں تھیں، تو بنی امیہ کی میراث کیا تھی، یہ بنی امیہ کی میراث ہے، بنی امیہ باطل کے تسلسل میں کوئی جزیرے کا نام نہیں ہے، جس طرح اہل حق کا ایک تسلسل ہے آدم سے خاتم تک اور قیامت تک ہدایت ہے، باطل میں بھی ایک تسلسل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں نظام حق کا تو نمائندہ آ رہا تھا اور وہ ہر زمانے میں آئے اور باطل کے نظام کا کوئی نمائندہ نہ آتا ہو یا اس کا کوئی نظام ہی نہ ہو، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جس طرح حق اپنی طاقت میں پیچیدگی کی طرف جاتا ہے، شریعت نازل ہوتی ہے، وہ شریعت اس شریعت سے زیادہ ڈیولپڈ ہوتی جو پیچھے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اسی وجہ سے امتحان بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نظام کامل بن کر نبی خدا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، بے عینے باطل بھی ایسے ہی، اور وہ باطل مجبور ہے کہ وہ ایسا ہو، کیوں، کیونکہ میں نے عرض کیا وہ ہمیشہ حق کی طاقت کو استعمال کرے گا، تو جتنا حق مضبوط ہوتا چلا جائے گا باطل اسی طاقت کی نمائش کو استعمال کر کے مضبوط ہوگا، اس خاطر جب ہمارے پاس حق کے محض وقت کے امام تشریف لائیں گے تو ان کے سامنے باطل محض دجال ہوگا، سب سے مضبوط دجال، کیونکہ وہ حق کی ساری طاقتوں کو استعمال کر کے کھڑا ہوا ہوگا اپنے مقصد کے لیے، تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہوں گے، اور اس معاملے میں ہماری جو تیاری ہے جو ہمیں اس مشکل میں باہر نکال سکے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جیسے ہم لوگ اردو معاملے میں کہتے ہیں اللہ ہی بچائے تو بچائے، ورنہ تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اب وہ جو اللہ بچائے تو وہ ہے کیا؟ اللہ بچائے تو وہ ہے کیا؟ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا یہ تمام چیزیں واضح ہیں کہ انبیاء کا حتیٰ ذکر ہونا، احترام ہونا لوگوں کو غیر خدا کے سامنے جھکنے سے نہیں روک پاتا. وہ جو بنی اسرائیل تھے ایسا نہیں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو چکے تھے، نہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس دوران وہ بت پرست ہو چکے تھے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ بچانے والی جگہ کون سی ہے. تو میں آپ کو اور مزید زحمت نہیں، تو بس ایک روایت عرض کروں، وہ بچانے والی جگہ ہے. اور ایک آدھ تذکر اپنے لیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کل جب ہم مجلس میں تھے ہم نے عرض کیا تھا کہ بھئی ایک قلب ہے اور اس قلب کی نورانیت انسان کو ہدایت دیتی ہے، اور اس میں امام نے فرمایا تھا طلب تو نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء. میرا اپنے خیال ہے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے اپنی زندگی میں ایک پناہ چاہیے جو مجھے اس بدبختی سے بچا لے، تو میرا اپنے خیال ہے اس جملے کے اندر وہ پناہ موجود ہے. طلبت نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء، کہ میں نے نور قلب چاہا، اور نور قلب ظاہر ہے کہ یہ ہدایت کی ایک سورس ہے، ایسی پیور سورس کے جس کے اندر کوئی امپیورٹی پینیٹریٹ نہیں کر پاتی. تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اس حصے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اعلیٰ حقائق کے ذریعے سے، سپیریئر ریالٹیز کے ذریعے سے گائیڈنس لے سکے، تو اس کو اپنے اندر قلب کو مضبوط کرنا ہے. یہ قلب کو جو مضبوط کرنا ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس راستے سے ہوگا کہ وہ گریا ہو اس کی زندگی کے اندر، اور اس کی زندگی کے اندر غور و فکر. اب اس پوائنٹ کو تھوڑا سا میں ایک اور حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ایک بار پھر درود بھیجے محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ غرور الحکم جو کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت ہے مولا امیر مومنین سے، فرمایا البکا من خشیت اللہ ینیر القلب ویعصم من معاودت الذنب. فرمایا اللہ کے خوف سے، خشیت سے گریہ کرنا قلب کو نورانی کرتا ہے اور گناہ کی عادتوں سے محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کی عادت کیوں خطرناک ہے؟ ایک تو قلب کو نورانی کرتا ہے، تو وہ پوائنٹ ہو گیا جو کل والی روایت میں تھا کہ وہ قلب جو وہ سورس ہے جہاں سے گائیڈنس ملنی ہے. اس کی انلائٹمنٹ بہت ضروری ہے، اگر یہ تاریک ہوا، سیاہ ہوا، تو یہ کام ختم ہو جائے گا، پھر ہدایت نہیں ملتی. تو گریا کرنا اللہ کے خوف سے یہ دل کو نورانی کرے گا، اور دوسرا کام کیا کرے گا؟ اس قلب کے لیے جو سب سے خطرناک مصیبت ہے وہ گناہ ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا بچپن سے ہم سنتے ہیں روایت میں فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ سیاہ ڈاٹس اتنے بڑھ جاتے ہیں بلیک ڈاٹس کہ وہ پورے دل کی نورانیت کو ختم کر چکے ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر گریا کرتے رہو تو نمبر ایک تمہارا دل منور رہے گا، روشن رہے گا، ایک اور آسانی ہو جائے گی وہ یہ کہ معصوم تو نہیں ہو، گناہ کر سکتے ہو لیکن گناہ کی عادت نہیں پڑے گی. پھر اچھا، یہ گناہ کی عادت انتہائی خطرناک بلا ہے، کیونکہ ایک آدھ انسان گناہ کرے استغفار تو کرتا رہے گا تو وہ مٹتی رہے گی، لیکن جس کو گناہ کی عادت ہو جاتی ہے پھر استغفار نہیں مٹا پائے گا اسے، پھر ایک شرمندگی اور ترک عادت چاہیے. پھر اور عادت نہ ہو اس سے کہیں آسان ہے کہ ہو اور پھر بعد میں چھوڑی جائے. تو یہ جو اللہ کے راستے سامنے گریا کرنا ہے یہ ہمیں دو بڑے فائدے دے رہا ہے. صحیح، تو اب ہمیں بالکل بلا تکلف اپنی زندگی میں یہ پوچھنا پڑے گا ہماری زندگی میں گریا ہے یا نہیں ہے. صحیح، ظاہر ہے ہم جو بولنے والا ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوتا آپ میرے سامنے اعتراف کریں گے ہے یا نہیں ہے، مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہے تو اس کو بڑھا لو، اور نہیں ہے تو بنا لو، اور یہ ڈال لو اپنی زندگی کے اندر. اور بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی زندگی میں ہر 24 گھنٹے میں خدا کے سامنے گریہ ہو اور اتنی آسانی سے گمراہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے بعض اوقات، خوارج ہیں، ہو گئے تھے گمراہ، لیکن ریئر کیس میں ہوتا ہے. وہ کوئی بہت ہی بڑی مشکل ڈال دے انسان اپنے ساتھ کہ کھڑے سامنے زندہ امام کی بات بھی نہ مانے اور اپنی منمانی کرے، آپ پھر وہ گریہ بے سود ہو جاتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ سنبھال لیتا ہے معاملہ. تو اب جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ کبھی کر لیں گے، کب تک انتظار کریں گے کہ کوئی موقع آئے، آتا رہے گا، یہ ہمیشہ نہیں آئے گا. تو میرا اپنے خیال ہے جو اس وقت ضروری ہوگا وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک خاص پروگرام کو ایسا بنا لیں جس میں یہ ہم سے مس نہ ہو، کہیں نہ کہیں ہو ہماری زندگی کے اندر، اور یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، مس ہو گیا ہو گیا، کوئی بات نہیں. نہیں، اس کو ہم نے کوئی ایسا پارٹ بنانا پڑے گا جو مس نہیں ہونا ہے، اس کو اس طرح سے رکھنا پڑے گا، اور وہ ہماری زندگی کے اندر اثر انداز ہوتا رہا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ایک آخری بات میں نے کہا تھا اپنے جیسوں کے تذکر کے لیے، وہ یہ کہ ایک وقت تک انسان کے دل میں ایک اسپارک آتا ہے کسی برائی کے خلاف، ریپیٹڈلی ہوتی رہے پھر نہیں آئے گا، پھر وہ عادت بن چکا ہوگا. اور کچھ دیر کے بعد یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ یہ غلط تھا. یہ پوری دنیا میں انسانیت کی عادت، یہ آپ کو پتہ ہی، جن برائیوں میں اس وقت انسانیت مبتلا ہو کر فخر کر رہی ہے اور کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کہ مثلا کوئی کہے میں اس برائی میں نہیں جانا چاہ رہا تو اس کو چھوڑ دے، کوئی اس پہ بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آج سے 70 سال پہلے بدنما ترین عادتیں تھیں، 70-80 سال کے اندر یہ کیا نقشہ بن گیا. آج سے 70 سال پہلے تک بدنما عادتیں تھیں، اس سے بری عادت کوئی سب تصور نہیں کی جاتی تھی، اور اب اس وقت وہ ایک ایسی جگہ پہ آ گئے کہ کہہ رہے ہیں جو اس کو نہیں مانے گا اس کو معاشرے سے باہر نکال دیں گے. صحیح، تو یہ ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلے گا چلے گا، ختم ہو جائے گا پھر. اچھا، ہم لوگ کس مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ ہوتے ہیں ریاکاری، صاف بات ہے. ہمارے جیسے لوگ جن کو ذرا سا بھی کوئی جگہ مل جاتی ہے وہ آتے ہیں ریاکاری میں، اور اس کے اندر اپنی مصیبت لوہا دیتے ہیں زندگی. تو جو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ایک ایک پوائنٹ کے اوپر یہ غور کرتا رہے کہ خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی اس احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاتا رہے کہ یہ خدا کے لیے تھا یا غیر خدا کے لیے تھا، تو معاملہ اس کا بہت آسان ہے. پھر آخر میں عرض کروں گا، آیت اللہ بہاؤالدینی جو کراچی میں ہوتے تھے، ان کے تایا آیت اللہ بہاؤالدینی، ان کو بزرگ کہتے تھے، آغا بہاؤالدینی بزرگ، بہت بڑے عارف تھے. اور وہ اپنے، یہ ہر عارف کی ایک اپنی ایک وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں خاصیت، تو وہ ان لوگوں میں سے تھے جو باطن کو دیکھنے کے بہت ماہر تھے، ان کے ایسے واقعات بہت تھے. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں باطن کو دیکھنے کے ماہر ہوتے ہیں، بولنے والے نہیں ہوتے، جیسے آغا بہجت بولنے والے نہیں تھے، وہ خاموش، اور ان کو، ان کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے اندر اندر، اس کو کہتے ہیں کتوم، چھپانے والا. تو آغا بہجت کتوم ٹائپ کے تھے، خاموش طبیعت، خاموش رہنے والے. آغا طباطبائی کے چھوٹے بھائی تھے، آغا طباطبائی کہتے ہیں کہ شاید وہ معنویت میں اور اوپر تھے، لیکن وہ انتہائی خاموش انسان تھے. خود آغا طباطبائی بھی بہت خاموش تھے، لیکن ان کے بھائی کچھ اور ہی تھے. تو یہ، لیکن آغا بہاؤالدینی جو تھے وہ بزرگ، وہ اتنے خاموش نہیں تھے، وہ بلنٹلی بول دیا کرتے تھے، بولتا وہ بول بھی دیا کرتے تھے، اور ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اگر کشمیری ایک تھے اس زمانے میں، وہ بھی فوت ہو چکے ظاہر، تو وہ بھی بولنے والوں میں سے تھے. تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ان کے گھر پہ ایک شاگرد یا ان کا کوئی جاننے والا یا پتہ نہیں کون اجنبی ملنے آیا، ان کے گھر کا دروازہ کھلا تو وہ خود تشریف لائے، تو باہر آئے تو اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی. اس وقت ٹی وی پہ کوئی ایڈ آ رہا ہوگا یا پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا، تو اس میں میوزک کی آواز آئی. تو یہ جو صاحب آئے تھے, انسان اس وقت بدبختی میں پھنستا ہے جب شعبہ بازی میں تھوڑا اور آگے نکل جائے. تو یہ اپنی تقویٰ کی شعبہ بازی میں آغا کشمیری سے کہتے ہیں کہ آغا مناسب نہیں کہ آپ کی گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حاجی آغا کے لیے مناسب ہے کہ اپنی زوجہ کو تھپڑ مار کے آ رہے ہیں, اور ہمارے گھر سے میوزک کی آواز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو وہ اس میں یہ تھا کہ انسان ذرا اپنی لمٹ میں رہے تو اپنی عزت کی حفاظت خود ہی کر لے, بجائے یہ کہ اپنی لمٹ کو کراس کر تو بے عزتی پھر آتی. تو اسی طرح آغا بہاؤدینی کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے تھے. بعض اوقات یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے معاملہ. ایک آیت اللہ خونساری تھے, ان کا انتقال 85 میں ہوا تھا, خونسار میں رہتے تھے. وہ بھی بہت ہی پہنچے ہوئے تھے, وہ بھی کتھون انسان تھے. اسی خونسار میں ایک اور عارف تھے, وہ بولنے والے تھے. اور وہ جو بعض اوقات تماشا ہوتا تھا, وہ ایک بندہ تھا, وہ بہت دعویدار تھا سیکھنے کا کہ میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں, وہ مجھے موقع نہیں دیتے, سب وہ یہ کہتا تھا. تو ایک شاگرد کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے اپنے استاد کے پاس لے کے چلو, اور استاد نے کہا تو اس کو مت لاؤ, یہ بیکار وقت ضائع کرے گا. تو وہ بار بار مصر ہو گیا. تو وہ لے گیا, شاگرد لے گیا, تو انہوں نے دیکھتے اس کو کہا کہ اس کو کہاں سے اٹھا کے لیا ہے, ایک جملہ بولا. وہ سمجھ گیا کہ میں نے غلط کام کر دیا, مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. بہر وہ آغا بہاؤدینی بزرگ جو تھے, جب امام خمینی آئے قم میں کچھ دن ٹھہرے تھے, تو کسی نے آغا بہاؤدینی سے کہا کہ آپ, انہوں نے کہا کہ میں ملوں گا امام خمینی سے, ملنے کے لیے جاؤں گا. تو انتظار تھا کہ مجھ سے کون ملنے جائے گا یا وہ آئیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں خود جاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ آپ خود جائیں گے, جبکہ وہ آ جائیں شاید بہتر. انہوں نے کہا نہیں, میں نے خود جانا ہے. تو وہ جب گئے تو وہ ایک راستہ تھا جس سے وہ اندرونی راستے سے چل کر امام خمینی کے کمرے میں پہنچ سکتے تھے جہاں وہ لوگوں سے ملتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اس راستے سے جانا ہے جس میں خمینی پبلک سے ملتے ہیں, امام خمینی پبلک سے ملتے ہیں, مجھے اس راستے سے جانا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک پلیٹ فارم تھا لوہے کا, جالی سی تھی منصف فیضیہ میں, وہ وہاں سے باہر آتے تھے, ہاتھ ہلاتے تھے. تو وہ ہاتھ ہلاتے کے بعد وہ چند سیکنڈ کا ایک سیشن ہوتا تھا, لوگ اس میں نعرے لگاتے تھے, وہ واپس چلے جاتے تھے. تو یہ اس سیشن میں پبلک کے درمیان کھڑے رہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ وہاں کھڑے رہے, وہ دیکھتے رہے. اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ ملنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا ملنے کا ارادہ ہے, کیونکہ لوگوں کو ڈر یہ تھا کہ یہ باہر سے کھڑے ہو کر کچھ دیکھیں گے پھر ملے بغیر چلے جائیں گے. تو وہاں پہ جب انہوں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو پہلے کہتے تھے میں وہاں پہلے کھڑے ہو کے دیکھوں گا پھر فیصلہ کروں گا. تو انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا تو ان کا آپ نے کیا فیصلہ کیا, کہا مجھے ملنا. تو انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہا جو بولنے والے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ خمینی پلک بھی جھپک رہا ہے تو پہلے خدا کی نیت کر رہا ہے, ہاتھ اونچا کر رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا ہاتھ اونچا کرنا خدا کے لیے. صحیح, یہ جو ہمارے یہاں اسٹائلوں کے اندر نوحہ خانی اور یہ ہو رہا ہے یہ خطرناک ہے. اچھا, جو ذبح ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں, جو نہیں ہوئے وہ سنبھل لیں, جو ہونے تھے وہ تو ہو چکے, جو ابھی بچ گئے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں کہ بھائی یہ جو ہاتھوں کے اسٹائل کرنا ہے, یہ کرنا وہ کرنا, اس میں خیر نہیں ہے. آپ پرسا کے لیے آئے ہو, عزا کے لیے آئے ہو, اسی ماحول کو رہنے دو, ایکٹنگ میں تبدیل مت کرو. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایکٹنگ سے میری تاثیر بڑھ جائے گی, دنیا پہ تاثیر بڑھ جائے گی, آخرت ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کو دنیا اس لیے ملتی ہے خدا ان کا آخرت میں حساب ختم کر چکا ہوتا ہے. روایتیں ہیں ہمارے پاس, اس دن میں میں نے عرض کی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا ہوشیار ہونا پڑے گا تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. تو جو لب لب آپ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اس قسم کی ایک مشکل میں ہم لوگ ہیں, ایک دجالیت کے اندر, اور ایک مثال کے طور پر ایجل کے زمانے میں, وہ ایجل اپنے رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے اور ہمارے سامنے سب سے خطرناک ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہے. اور یہ جو گریہ کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ صرف ایک مصیبت ہے کہ گناہ کی کوئی ایسی عادت پڑ جائے جو گریہ سے بھی حل نہ ہو پائے اور پھر وہ گریہ کو بھی ختم کر لے گی. یہ آخری بات اور میں ذرا سے اس کو دوبارہ دہرا دوں, بعض گناہوں کی عادت اتنی شدید آئے گی کہ وہ گریہ ختم کروا دے گی, گریہ باقی نہیں رہے گا پھر. یہ اور وہ کب ہوگا؟ جب بار بار گناہ کا اصرار ہو رہا ہوگا اور کوئی بہت بڑا گناہ, اور بار بار یہ پوائنٹ ہو رہا ہوگا کہ بھئی یہ گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے, اور وہ آپ سننے کو تیار نہیں, تو بس پھر وہ گریے سے محروم ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. الحمدللہ ہمارے پاس سید الشہداء کی غم میں گریہ موجود ہے, الحمدللہ یہ بڑا سہارا ہے, یہ بہت بڑی امید ہے. اور میں معاملہ اس کرتا ہوں, کوئی مولوی کتنا ہی سخت کر لے, آخر میں یہ مت سوچے گا کہ سید الشہداء کی عزا میں آنا بے اثر ہو جائے گا, نہیں ہوگا بے اثر, کیسا رکھے گا انسان. اگر ہوشیار ہو تو بجائے یہ کہ عزا میں آنے سے دکانیں بنائے اور دنیا بنائے, عزا میں آنے سے اپنا قلب بنوا لے, وہ زیادہ وہ سب سے اچھا کام ہے. تو جب آپ کے اوپر اہل بیت اطہا علیہ السلام کے غم میں کوئی حالت طاری ہو تو دل کی نورانیت مانگ کہ مولا یہ جو حالت آئی ہے, یہ اگر ہمارا دل بہت سیاہ ہوتا تو ایک تو آتی نہیں, آئی ہے تو ہمارے دل کو اتنا نورانی کر دیں کہ وہ جو گناہوں کا اثر ہے وہ ہمارے اوپر اثر نہ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. ایام اہل بیت اطہا علیہ السلام کی مدینہ واپسی کے ایام ہیں, اور بس اگر چند جملے میں مصائب کی عرض کروں تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ ہم سب نے شاید یہ تجربہ کر لیا ہوگا جو میری جیسی عمر میں آ چکے ہیں, انہوں نے کبھی نہ کبھی اپنے کسی عزیز کو کھونے کا تجربہ کر لیا ہوگا. تو کسی نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہوگا, کسی نے کسی کو, کسی نے کسی کو. یہ جو حالت ہوتی ہے بڑی عجیب حالت ہوتی ہے, ایک بے بسی بھی ہوتی ہے, ایک غم بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی ذمہ داری آ جائے جس جو یہ کہے کہ اس غم کو ظاہر نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر, یہ بہت بڑا امتحان. بی بی زینب کبریٰ اس امتحان سے کئی مرتبہ گزری, کس کس کو کھویا. اور یہ ہمارا غلط جملہ ہے, کھویا نہیں ہے, کچھ اور ہے, لیکن کیا کیا صدمے جھیلے اور کون کون سے صدمے تھے جن پر گریہ بھی نہیں کیا. انسان کا جیسے اردو میں محاورے میں کہتے ہیں نا, کلیجہ پھٹنے لگتا ہے, ماں بچوں پہ نہ روئے, یہ کیسے ممکن ہے ماں بچوں پہ نہ, اپنے بھائی کو تسلی دینے کی خاطر فرمایا اور محمد کا لاشا میرے پاس مت لائیے گا. یہ بی بی عصمت میں کسی ایسے مقام پر ہے جس میں ہر معصوم نے جہاں ام الائمہ بی بی سیدہ پہ گریا کیا, بی بی زینب پہ بھی گریا کیا, بی بی زینب پہ بھی گریا کیا. یعنی مثلاً جب بات پہ آنے والے آئمہ سے پوچھا گیا کہ کربلا میں سب سے سخت واقعہ کون سا تھا, تو فرمایا کہ ایسا سخت واقعہ تھا جس پہ سب نے گریا کیا, تو فرمایا کہ کیا وہ واقعہ تھا جو امام حسین کے ساتھ پیش آیا, فرمایا نہیں اس سے بھی سخت جس پر امام حسین نے بھی گریا کیا, اور پھر فرمایا بی بی زینب کا بازار ہو گیا, سخت مرحلہ تھا, اور وہ بی بی چٹان کی طرح خود قوم مت دکھاتی رہی. تو کس کس جگہ صبر کیا, کس کس مقام پہ صبر کیا, کبھی گیارہ محرم کو اپنے بھائی کے لاشے پہ صبر کر لیا, کبھی زندان شام کے اندر اپنے بچوں کے سروں کو نہ دیکھ کے صبر کیا. لیکن آئسو میں چونکہ ہم سب اس تجربے سے گزرے ہوئے ہیں, جب کوئی عزیز دفنا کے آتا ہے واپس تو شاید لوگوں کے سامنے برداشت کرتا رہتا ہے, لیکن جب اپنے گھر میں واپس آ کر اپنی تنہائیوں میں بیٹھتا ہے تب یہ غم کلیجہ پھاٹنے لگتا ہے, پھر برداشت نہیں ہو پاتا ہے. آج کے جیسے دن وہ دن ہے جب بی بی زینب اس گھر میں آئی ہے جو اور محمد کا گھر ہے, اب اس ماں کو اور محمد کی یاد آ رہی ہوگی, اور اب وہ سب کا بندھن ٹوٹتا ہوگا جب اس گھر میں ہوتی ہوگی, سلام ہو بی بی کی عظمت کے اوپر, سلام ہو بی بی کے صبر کے اوپر, سلام ہو بی بی کی قربانی کے اوپر. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبا ينقلبون.